جو اللہ نے تیار کر رکھی ہیں اہل تقویٰ کے لیے جو اللہ کے پاس ہیں کیا میں ان کی خبر دوں تمہیں؟ اور پھر فرمایا کیا ہے جنات تجری من تحتها الانہار، باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، وہ ازواج مطہرہ پاکیزہ بیویاں ہوں گی، بیویاں تو یہاں بھی ہیں لیکن وہاں جو عورتیں ہوں گی ان میں کوئی ناپاکی نہ ہوگی، انہیں کوئی نجاست نہیں ہوگی. یہاں کا معاملہ تو یہ ہے کہ اگر چار دن آدمی نہ نہائے بالوں میں جیواں پڑ جاتی ہے، بدن میں میل چڑھ جاتا ہے، اسی طریقے جسم سے بدبو آنی شروع ہو جاتی ہے، قریب بیٹھنا آدمی پسند نہیں کرتا. لیکن جنت کی جو عورتیں ہوں گی فرمایا کہ ازواج مطہرہ، تو ہم ایسی پاک صاف بیویاں عطا فرمائیں گے جو صاف ستھری ہوں گی، اور سب سے بڑھ کر رضوان من اللہ، اللہ کی رضا تمہیں حاصل ہوگی، سب سے بڑی نعمت تمہیں یہ. واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہے ہیں. الذين يقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، آگے ان بندوں کی صفت بیان فرما دی جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیجیے. سورہ فاتحہ ایک مرتبہ پڑھ لے، آیت الکرسی ایک مرتبہ پڑھ لے، اور چاہے تو اس کے بعد دو آیتیں بھی. اور یہ جو آیت میں نے ابھی پڑھی، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ وأولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اور اس کے بعد پھر اگلے رکوع کے اندر چند آیات ہیں، قل اللہم مالک الملک سے لے کے بغیر حساب کر، دو آیتیں غالباً وہ ہیں. تو بڑی فضیلت ہے اس کی، ہر فرض نماز کے بعد ان کو پڑھ لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ 70 مرتبہ اس شخص کو نظر رحمت سے دیکھتے ہیں، ایک دفعہ دیکھ لینا ہی نجات کے لیے بہت ہے، تو اللہ تعالیٰ 70 مرتبہ اور 70 حاجتیں اس کی پوری فرماتے ہیں. تو بہرحال یہ بڑی فضیلت کی چیز ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اس کو یاد بھی کر لینا چاہیے اور پڑھتے رہنا چاہیے. اس کے بعد جو اگلا رکوع ہے اس میں اللہ رب العزت نے ایک خاص آیت نازل فرمائی، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير، اور آگے مزید تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل. تو بہرحال یہ غزوہ خندق سے متعلق ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ غزوہ خندق یا غزوہ احزاب دو نام ہیں اس کے. یہ وہ غزوہ ہے کہ جس کے لیے مسلمانوں نے خاص طور پر تیاریاں کی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی عمر غالباً اس وقت 250 برس تھی، انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ خندق کھودی جائے، اس لیے کہ اہل عرب کے یہاں خندق کھودنے کا رواج نہیں تھا. لیکن حضرت سلمان فارسی چونکہ ایران کے رہنے والے تھے اور وہیں سے ہوتے ہواتے یہ، یعنی پیشن گوئیاں تھیں ان کے سامنے مختلف، پہلے پارسی تھے، آگ کی پوجا کرنے والے تھے ان کے والد، لیکن آتے جاتے ہوئے انہوں نے عیسائیوں کو دیکھا، ان کی عبادت انہیں پسند آئی تو عیسائیت اختیار کر لی. باپ نے بہت مارا پیٹا اور باندھ بھی دیا زنجیروں سے، لیکن بہرحال کسی نہ کسی طریقے سے اس قید سے نکل گئے اور پھر کسی عیسائی کے پاس چلے گئے، اس نے انہیں اپنے پاس پناہ دی، یہاں تک کہ اس کے پاس ایک عرصے تک رہے. اور جب اس کے انتقال کا وقت آیا تو اس سے پوچھا کہ میں اب کہاں جاؤں، تو اس نے بتایا کہ اس وقت میری نظر میں فلاں پادری جو ہے وہ اس وقت بہتر آدمی ہے، تم وہاں چلے جاؤ. تو وہاں چلا گیا، وہاں چلے گئے اور وہاں بھی ایک عرصے تک اس کی خدمت میں لگے رہے. اور پھر جب اس کا بھی مرنے کا وقت آیا تو اس سے پوچھا کہاں جاؤں، اس نے کسی اور کا پتہ دے دیا، وہاں چلے گئے اور وہاں بھی ایک عرصے تک رہے. یہاں تک کہ جب اس کے مرنے کا وقت آیا تو اس نے کہا کہ اب مجھے نہیں پتا کہ اس وقت کوئی اور صحیح آدمی اس وقت موجود ہے روح زمین پر، کوئی عیسائی صحیح کہ جس کا میں تمہیں پتہ دوں اور تم وہاں جاؤ. اب تم انتظار کرو کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ ان قریب جو ہے وہ ظاہر ہوا چاہتا ہے، یعنی آپ کی بعثت کا زمانہ قریب ہے. تو میرے بات اس لیے عرض کرتی کہ یہ حضرت سلمان فارسی تھے جو اس طرح مشکلات سے گزرتے ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار کر رہے تھے، تو ان کی عمر بھی بڑی طویل تھی اور پھر اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے اور آپ پر ایمان لائے. تو اس وقت تک اہل عرب میں خندقوں کا رواج نہیں تھا، یہ رواج باہر سے آیا. حضرت سلمان فارسی چونکہ
ایران کے رہنے والے تھے اور وہاں جو جنگیں ہوتی تھی اس میں باقاعدہ جو ہے وہ خندقیں کھودی جاتی تھیں دشمن سے حفاظت کے لیے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نے سب صحابہ کرام سے جب رائے لی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, مختلف رائے سامنے آئیں. حضرت سلمان فارسی نے یہ مشورہ دیا کہ میری رائے یہ ہے کہ مدینہ کے ارد گرد خندقیں کھود لی جائیں, جس طرف سے دشمن کے آنے کا یقین ہے اس طرف خندقیں کھود لی جائیں اور اتنی گہری اور چوڑی کھودی جائیں کہ دشمن اس کو پار نہ کر سکے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے مشورے کو پسند کیا اور پھر صحابہ کرام جو اس وقت اس حال میں تھے کہ ان کے پاس نہ ساز و سامان تھا نہ ہتھیار تھے, یعنی اگر اس زمانے میں ایسی فوج بھی ہوتی جس کے پاس ساز و سامان ہوتا تب بھی ان کے لیے ایسی خندق کھودنا پہاڑی علاقے میں آسان نہیں تھا. یہ پہاڑی علاقہ تھا سارا کا سارا, اور ایک ایک صحابی کے حصے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40-40 ہاتھ جو ہے خندق کہی کہ تم 40 ہاتھ تم نے کھود لی, اور پھر اسی طریقے سے گہرائی بھی تھی اور چوڑائی بھی تھی, یعنی اتنی چوڑائی کہ جس پر بیٹھ گھوڑے پر بیٹھ کر بھی اس کو پار نہ کر سکے. تو اس طریقے سے یہ خندق کھودی گئی جس کے نشانات آج بھی وہاں موجود ہیں, اور اب سے کچھ عرصے پہلے یعنی غالباً 10 سال پہلے جب وہاں کھدائی کی گئی تھی تو اس کے وہ آثار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے اور جو احادیث میں ملتے ہیں کہ اتنی اس کی چوڑائی تھی, اتنی گہرائی تھی, اتنی لمبائی تھی. لمبائی تو خیر بہت زیادہ ہوگی لیکن ایک ایک صحابی کے ہاتھ میں ایک حصے میں 40-40 ہاتھ جو ہے وہ اس وقت کھدائی آئی تھی. اور یہ وہ موقع تھا کہ خود بنفس نفیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس معاملے میں شریک تھے, یعنی آپ خود بھی خندق کھود رہے تھے. اور یہی وہ موقع ہے کہ جب صحابہ کرام کو پیٹ پر پتھر باندھنے پڑے اور کسی نے آ کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا کہ اللہ کے نبی بھوک کے مارے یہ حال ہے کہ ایک پتھر پیٹ سے بدھا ہوا ہے, آپ نے اپنی قبیض اوپر کی اور آپ کی کمر آپ کی پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. تو یعنی یہ وہ ایسا موقع تھا کہ مسلمانوں کو کھانے پینے کا ہوش بھی نہیں تھا, اور چونکہ جلد از جلد یہ کام کرنا چاہتے تھے کیونکہ اس زمانے میں اگر ساز و سامان والی فوج بھی ہوتی تب بھی اس خندق کا کھودنا آسان نہیں تھا. یہ مسلمانوں کے جذبہ ایمانی نے اس راستے کو ہموار کیا اور اتنی طویل اور گہرائی میں اور چوڑی بھی خندق کھودی گئی. تو بہرحال خندق کھود رہی تھی, ایک موقع ہے جگہ ایسی آ گئی, وہ جگہ بھی آئی حضرت سلمان فارسی کے حصے میں جو جگہ آئی تھی وہاں پر ایک چٹان ایسی آ گئی کہ وہ کھود نہیں رہی تھی, اور جو بھی اوزار وہاں پر لگاتے تھے وہ اوزار کھود ہو جاتا تھا, ٹوٹ جاتا تھا, لیکن وہ جگہ ٹوٹنے میں نہیں آ رہی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی گئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے اور آپ نے ایک ضرب زوردار اس پر لگائی تو وہ چٹان پاش پاش ہو گئی. یہ نبی کی قوت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو جو قوت عطا فرمائی ہے وہ عام انسانوں سے بہت زیادہ ہوتی. تو بہرحال ایک ضرب لگائی تو اس ضرب سے وہ چٹان پاش پاش ہو گئی اور اس میں سے ایک شعلہ نکلا. پھر آپ نے دوسری ضرب لگائی اور اس سے جو مزید رہ گئی تھی وہ بھی پاش پاش ہوئی, اور پھر ایک اور ضرب لگائی تو بالکل جتنی آپ کو چاہیے تھا وہ حصہ ختم ہو گیا, یعنی وہ چٹان جو راستے میں حائل تھی وہ ختم ہو گئی. اور حضرت سلمان فارسی نے بھی غالباً وہ شعلہ نکلتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے بھی دیکھا تھا؟ کہا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس محیرہ کے روم کے محلات دکھلائے گئے اور دوسری ضرب میں فارس کے محلات دکھلائے گئے, اور تیسری ضرب جب میں نے لگائی اور اس سے جو شعلہ بلند ہوا اس کی روشنی میں نے دیکھا کہ صنعاء یمن کے محلات مجھے دکھلائے گئے. اور میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں اے مسلمانوں, جبریل امین میرے پاس ابھی آئے ہیں اور آ کر انہوں نے مجھے اطلاع دی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ تمام ممالک مسلمانوں کے ہاتھوں میں فتح کرا دیں گے, یعنی روم بھی فتح ہوگا اور یمن بھی فتح ہوگا اور فارس بھی فتح ہوگا. حالانکہ اس وقت اس زمانے کی سپر پاور تھی, بڑی طاقتیں تھیں جن کو شکست دینا ایسے ہی تھا جیسے آج اس زمانے میں امریکہ کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ ناقابل شکست تھے, لیکن اللہ رب العزت نے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ساری قوتیں اور قدرتیں ہیں, وہ جس کو چاہتا ہے یہ قوت اور قدرت عطا فرما دے. جب کافروں نے یہ بات سنی تو وہ استہزاء کرنے لگے, مذاق اڑانے لگے کہ میاں کھانے پینے کو ہے نہیں, پیٹ سے پتھر بندے ہوئے ہیں اور ان کو حاجت پوری کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ سوچنا پڑتا ہے کہ یہاں سے جگہ چھوڑ کر جانے کو تیار نہیں ہے, اور اس حال میں یہ پیشن گوئیاں کر رہے ہیں کہ جناب روس فتح جو روم فتح کر لیں گے اور فارس فتح کر لیں گے اور یمن فتح کر لیں گے. تو یہ خیال استو محال استو جنو, یعنی مذاق اڑانے لگے. اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی. قل اللہم مالک الملک, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے اللہ سلطنتوں کو مالک, یہ ممالک جو ہیں اللہ کے ہیں لوگوں کے نہیں ہیں. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء, جسے چاہے وہ بادشاہت دے, جس سے چاہے بادشاہت چھین لے. وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء, جسے چاہے عزت عطا فرما دے, جسے چاہے ذلت عطا فرما دے. بیدک الخیر, ساری خیر اللہ کے ہاتھ میں. یہاں دیکھیے, ہونا تو بظاہر یہ چاہیے تھا کہ بیدک الخیر والشر, یہ ہونا چاہیے تھا کہ خیر بھی اس کے ہاتھ میں شر بھی اس کے ہاتھ میں, لیکن یہاں پر خاص کہا بیدک الخیر, کہ خیر ساری کی ساری اللہ کے ہاتھ میں. اس میں جو نقطہ بیان کیا ہے مفسرین کرام نے وہ یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ جو چیزیں ہمیں ظاہر میں شر نظر آتی ہیں وہ بھی شر نہیں ہوتی, حقیقت میں اس میں بھی خیر ہوتی ہے. یعنی ایک قوم کے لیے اگر کوئی چیز شر کا ذریعہ ہوتی ہے, نقصان کا ذریعہ ہوتی ہے, تو دوسری قوم کے لیے وہ فائدوں کا ذریعہ ہوتی ہے. ایک قوم کو اگر شکست ہوتی ہے دوسری قوم کو فتح ہوتی ہے. تو بظاہر اگر ہم اس طرح سے دیکھیں کہ پورے دنیا کو ایک چیز تصور کر لیں, تو پھر اس وقت دیکھیے, ویسے اگر کوئی آدمی بال نکال کر الگ رکھ دے, کھال اتار کے الگ رکھ دے, اچھی چیز معلوم نہیں ہوتی. یعنی بال, کھال, ہڈیاں اگر قابل نہیں ہوتی کہ آدمی اس کو پیار کرے, چومے, چاٹے, اس طرح کی چیز نہیں ہوتی. لیکن اگر منہج الوجود آدمی دیکھے تو یہی بال خوبصورتی ہیں, یہ کھال خوبصورتی ہے, یہ ہڈیاں خوبصورتی ہیں, لیکن اگر ان کو الگ الگ آپ کر دیں تو یہ خوبصورتی نہیں. اسی طریقے سے پوری دنیا کو اگر آپ منہج الوجود سمجھ لیں تو پھر بعض چیزیں جو ہمیں شر نظر آتی ہیں حقیقت میں وہ کسی کے لیے تو شر ہوں گی لیکن دوسرے کے لیے فائدہ مند ہوں گی. چنانچہ متربی نے, شاعر نے یہ بات کہی بھی ہے کہ جو چیزیں ایک قوم کے لیے مصائب کا ذریعہ ہوتی ہیں دوسری قوم کے لیے اس میں فوائد ہوتے ہیں. یعنی ایک قوم کے لیے مصائب, دوسری قوم کے لیے فوائد, تو اگر مجموعی اعتبار سے دیکھا جائے تو اس میں خیر ہی ہوتی ہے. اس لیے اگر پورے عالم کی تاریخ پر انسان نظر ڈالے تو بعض چیزیں جو ایک قوم کے لیے شر کا ذریعہ تھی لیکن دوسری قوم کے لیے وہ خیر کا ذریعہ بنی. اس لیے یہاں پر فرمایا کہ بیدک الخیر, کہ اللہ ساری کی ساری خیریں آپ ہی کے ہاتھ میں ہیں. انک علی کل شیء قدیر, بے شک آپ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. تو بہرحال یہ بھی بتا دیا کہ یہ آج اگر کسی کے پاس اقتدار ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اقتدار ہمیشہ رہے گا, اللہ نے دے دیا ہے اس پر شکر ادا کرے. اور اگر وہ مسلمان ہیں تو مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص قواعد بیان فرمائے کہ ہم اگر کسی کو ملک عطا فرما دیں تو اسے چاہیے کہ وہ اس ملک میں اسلام کو نافذ کرے, نماز کا نظام قائم کرے, زکات کا نظام نافذ کرے, اللہ کے احکامات کو بیان کرے. یہ اس مسلمان کا فریضہ ہے. اب اگر کوئی آدمی نہیں سمجھتا تو یہ اس کی خرابی ہے. بہرحال ہاتھ میں ایک دن, ایک ہاتھ سے ایک دن ملک نکل جانے والا ہے, اللہ تعالیٰ اس لیے کہ کسی اور کو عطا فرما دے. تو بہرحال یہ ساری مملکتیں, سلطنتیں سب اللہ رب العزت کی ہیں, اسی کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اور آگے فرمایا کہ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل, اللہ نے اپنے قدرت کاملہ کا اظہار فرمایا کہ دیکھو ہم کبھی راتیں بڑی کر دیتے ہیں, کبھی کے دن بڑے کر دیتے ہیں. اب آج کل دن بڑے بڑے ہیں, راتیں مختصر سی ہیں, اور کبھی کی راتیں بڑی بڑی ہو جائیں گی, آدمی سو سو کے تھک جاتا ہے, رات کو تین بجے چار بجے آنکھ کھل جاتی ہے کہ وہ نیند پوری ہو گئی. وہ ایک ہماری خرابی ہے کہ ہم سوئیں دو بجے اور ایک بجے تو الگ بات ہے, ورنہ اگر عشاء پڑھ کے آدمی سو جائے تو دو تین بجے رات کو نیند پوری ہو جاتی ہے, ایسی راتیں بھی آتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا تولج اللیل فی النہار, کبھی ہم رات کو دن میں داخل کر دیتے ہیں, کبھی دن کو رات میں داخل کر دیتے ہیں. گھنٹے تو چوبیس ہی ہوتے ہیں, ان چوبیس گھنٹوں میں کبھی راتیں بڑی ہو جاتی ہیں, کبھی دن بڑے ہو جاتے ہیں. اور پھر فرمایا وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی, کبھی ہم زندے سے مردے کو پیدا کرتے ہیں, کبھی مردے زندے کو پیدا کرتے ہیں. اس میں بہت سی مثالیں ہیں. آپ مثال یہ بھی لے سکتے ہیں کہ بھائی درخت سے دانا پیدا ہوتا ہے, اسی دانے سے درخت پیدا ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے دنیا کے اندر جو ہے وہ ایک مرغی ہے, وہ زندہ ہے, اس سے ایک انڈا پیدا ہوتا ہے, ظاہر میں مردہ ہے, لیکن اسی مردے سے اللہ زندہ مرغی چوجا پیدا کر دیتے ہیں. تو اللہ رب العزت با اختیار ہے, جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. بظاہر جو چیز ہمارے لیے مردہ ہے لیکن وہ حقیقت میں اللہ کی نظر میں مردہ نہیں. یہ پتھر, یہ حجر, یہ شجر جو ہمیں بظاہر غیر جاندار نظر آتے ہیں لیکن ان میں بھی جان ہے, اللہ رب العزت ان میں بھی جان ڈالی ہے. اور بظاہر ہمارے اعتبار سے ہم اس کو کہتے ہیں کہ جی بے زبان ہے یا جو ہے یہ بے جان ہے, لیکن ایسا نہیں ہے, ان کی بھی جان ہوتی ہے. جان نہ ہو تو پھر یہ مرجھاتے کیوں ہیں؟ اگر آپ اس پر کلہاڑا چلا دیں درخت پر, آپ دیکھیں گے کہ باقی پتے مرجھا جاتے ہیں. جیسی اس سے پتہ چلا کہ ان کی جان ختم ہو گئی، جو جان تھی وہ تم نے اس کو کاٹ دیا تو وہ ختم ہو گئی، اب وہ مرجھا گئے۔ اسی طریقے سے پھول ہے، جب تک جو ہے وہ درخت میں موجود ہے کھلا ہوا ہے، لیکن آپ نے توڑ لیا تو ایک وقت تک وہ کھلا رہے گا، اس کے بعد پھر وہ مرجھا جائے گا۔ تو یہ ساری کی ساری جاندار ہیں، ہم چاہے وہ سمجھے یا نہ سمجھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں غالباً 16 بار فرمایا کہ آتا کل شیء خلقہ ثم ہدا، ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور اس کی پیدائش یعنی اس کے جو فائدے کی چیزیں ہیں، جو نقصان کی چیزیں ہیں، اس کی ہدایت بھی ہم نے دے دی ہے۔ اس لیے ہر چیز اپنے نفع اور نقصان کو خوب سمجھتی ہے۔ مرغی کے چوزوں کو آپ دیکھ لیجیے، اچانک اگر کہیں چیل آ جائے، کوئی آ جائے، فوراً مرغی کی طرف لبکتے ہیں وہ، اور مرغی بھی فوراً پھلوں کو کھول کر ان کو اپنے نیچے دبا لیتی ہے۔ انہیں پتا ہے کہ اگر میں ایسا نہیں کروں گا تو میرے بچوں کو اٹھا کر لے جائیں گے۔ اسی طریقے سے اور آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات درخت جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں، بڑھتے بڑھتے اچانک کوئی اگر رکاوٹ آ جاتی ہے تو وہ رکاوٹ کو سے ہٹ کر ٹیڑھے ہو کے ایسے نکل جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں اور یہ جانیں بھی ڈالی ہیں، بہرحال اس کو یہاں پر بیان فرمایا اللہ رب العزت نے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ ویسے تو آج یہ چوتھے پارے میں بھی مضمون آ رہا ہے کہ کافروں سے محبت یا دشمنی کس درجے کی ہونی چاہیے۔ قرآن مجید کی ہم آیات اگر پڑھتے ہیں تو مختلف آیات ہیں، جیسے ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ۔ اور اسی طریقے سے دیگر آیات میں اللہ تعالی نے منع فرمایا کہ ان سے دلی دوستی مت کرو، اور فرمایا کہ جو ان سے دوستی کرے گا اور جو ان سے محبت کرے گا تو وہ انہی میں شمار ہوگا۔ اس طرح کی بے انتہا بے شمار آیتیں سورہ ممتحنہ کے اندر یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء فرمایا کہ میرے اور تمہارے جو دشمن ہیں ان کو تم اپنا دوست مت بناؤ۔ تو اس طرح سے مختلف قرآن مجید کی آیات ہیں، ہم اگر ان پر نظر ڈالتے ہیں تو بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی کافروں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا جو دین ہے اس میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ مسلمان کافروں سے محبت کریں یا ان کے ساتھ اخلاق برتیں یا ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، بظاہر اس طرح کا معاملہ نظر آتا ہے بعض آیات سے۔ لیکن دوسری طرف جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ دیکھتے ہیں کافروں کے ساتھ، صحابہ کرام کا رویہ دیکھتے ہیں، قیدیوں کے ساتھ جو سلوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، صحابہ کرام نے کیا، تو انہوں نے بہترین اخلاق کا مظاہرہ کیا، رواداری کا سلوک کیا، تو بظاہر آیتوں میں اور جو واقعات ہیں ان میں تضاد نظر آتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ چونکہ ہم کوتاہ نظر ہیں اور گہرائی کے ساتھ قرآن و حدیث کا مطالعہ نہیں کرتے، سرسری نگاہ سے جب ہم آیتوں میں غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ تضاد نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں کوئی تضاد نہیں ہے، حقیقت میں کوئی تضاد نہیں۔ اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جب آدمی کسی سے تعلق رکھتا ہے اس تعلق کی کئی صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک تعلق ہوتا ہے دلی تعلق، دلی دوستی جس کو کہتے ہیں، ہم پیالہ ہم نوالا جس کو کہتے ہیں، لنگوٹیا دوست بھی جس کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ ایسے دوست ہیں، لنگوٹیا دوست ہیں جس کو بہت گہرا دوست کو کہہ لیں، یار راز جس کو کہتے ہیں۔ تو یہ دوستی کافروں سے تو کرنا جائز نہیں، یہ دوستی تو مسلمانوں کو مسلمان سے کرنی چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں موالات، یعنی موالات ایسا دلی تعلق جو ایک مومن کو دوسرے مومن سے کرنا چاہیے۔ اس کے بعد دوسرا درجہ آ جاتا ہے مواسات کا۔ مواسات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان سے ہمدردی کرنا، ان کی تکلیفوں کو دور کرنا، ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا۔ تو یقیناً سوائے ان کافروں کے جن سے کہ لڑائی اور جنگ ہو رہی ہو، اس کے علاوہ اگر دوسرے کافر جو ہم سے لڑ نہیں رہے ان کے بارے میں بھی یہ ہے کہ ان سے بھی تم اچھا سلوک کر سکتے ہو، ان کے ساتھ بھی اچھے تعلق رکھ سکتے ہو، اخلاق برت سکتے ہو، عدل و انصاف سے کام لینا چاہیے۔ یہ ساری آیات موجود ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید سورہ ممتحنہ میں اللہ نے فرمایا لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین۔ اللہ تعالیٰ انصاف کو پسند کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ نے اس سے نہیں روکا کہ تم ان کافروں کے ساتھ عدل و انصاف کرو، اچھے طریقے سے پیش آؤ، جنہوں نے نہ تو تمہیں اپنے گھروں سے نکالا نہ تمہارے ساتھ وہ لڑائی کرتے، یعنی اگر وہ ایسے لوگ ہیں تو ان کے ساتھ نہ لڑنے کی تمہیں ضرورت ہے اور نہ ان کے ساتھ برائی کے ساتھ پیش آؤ بلکہ ان کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آؤ. ان اللہ یحب المقسطین. تو دیکھیے قرآن ہی مجید قرآن مجید ہی میں یہ آیتیں موجود ہیں. اس کو کہتے ہیں مواسات. اور تیسرا درجہ آتا ہے مدارات. مدارات کا مطلب یہ کہ ان سے اپنے اچھے اخلاق سے پیش آنا, ان سے معاملات کرنا, ان سے جو ہے تجارت کرنا, لین دین کرنا تو شرم یا ناجائز نہیں ہے. ایک مسلمان کافروں کے ساتھ تجارت کر سکتا ہے, ایک کافر مسلمان کے ساتھ تجارت کر سکتا ہے. ہماری کمپنی میں کوئی ملازم اگر کافر ہو تو حرج کی بات نہیں, اسی طریقے سے ان کی کمپنی میں اگر کوئی مسلمان ملازم ہو تو اس میں شرم کوئی قباحت نہیں ہے. بس شریعت نے کچھ چیزوں پر پابندی لگائی کہ جہاں تم یہ دیکھو کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی والے کام یہ کر رہے ہیں تو اس میں ان کے ساتھ تعاون مت کرو. یعنی جن چیزوں میں تم یہ دیکھو کہ اس سے مسلمانوں کو نقصان پہنچے گا تو پھر اس سے تعاون سے ہاتھ اٹھا لو. لیکن اگر ایسا معاملہ نہیں, چنانچہ ایک زمانے میں جب مسلمانوں کو یہ کہا گیا کافروں کے ہاتھ اسلحہ فروخت مت کرو, اس لیے کہ لازم بات ہے کہ وہ اسلحہ ہم پر استعمال کریں گے. آج معاملہ بالکل بدل سا ہے, آج ہم ان سے اسلحہ خرید رہے ہیں. ایک زمانہ ایسا تھا کہ مسلمان آگے بڑھتے تھے ان تمام چیزوں میں, ترقی کرتے تھے, لیکن ہم نے دینی ترقی بھی ہماری رک گئی, دنیاوی ترقی بھی رک گئی, اور ہم نے ساری ترقی اس میں سمجھ لی کہ بس اگر کپڑے اتار دیے اپنے, لباس اتار دیا تو ہم سمجھتے ہیں بڑی ترقی آتا ہے, اور لباس پہن لیا تو جناب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو بہت ہی جو ہے وہ منڈا فیت سے کیا کہتے ہیں قریب قدامت پرست کہہ جاتا ہے, پرانے طریقے اختیار کرنے والا. تو یقیناً ہم نے ترقی کا معیار جو ہے اس کو کچھ اور بنا لیا ہے, ورنہ اللہ کی نظر میں تو یہی ہے کہ جو بھی محنت کرے گا کافر کریں گے اللہ تعالیٰ کافروں کو آگے بڑھا دے گا, کوئی مسلمان محنت کرے گا اللہ مسلمانوں کو آگے بڑھا دیں گے. پہلے ایک زمانے میں حکمت مسلمانوں کے پاس تھی, بڑے بڑے حکیم مسلمانوں میں پیدا ہوئے اور انہوں نے اس میں بڑی ترقیاں کی, لیکن جب انہوں نے آگے اپنے آپ کو بڑھنے سے روک لیا ان کی ترقیاں رک گئیں, آج جو ہے وہ مسلمان پیچھے ہو گئے. اسی طریقے سے باقی دیگر چیزیں علوم کے معاملے میں بڑے بڑے حکمتوں کی یونیورسٹیاں سب مسلمانوں نے قائم کی, تصنیف و تالیف اندلس کی تاریخ پڑھی ہے, اس سے پتہ چلے گا کہ مسلمان کتنے آگے جا رہے تھے اور کتنے آگے چل رہے تھے, لیکن جب مسلمانوں کی ترقیاں رک گئی تو آج معاملہ یہ ہو گیا کہ اب مسلمان آگے بڑھنے میں دوسروں کا محتاج نظر آتا ہے. بہرحال یہاں اصل جو بات بتانی ہے وہ یہ کہ شریعت نے دلی دوستی سے منع کیا ہے کہ دلی تعلق کافروں سے نہ رکھو, البتہ اگر ان کو ضرورت ہے کسی چیز کی تو ہم ان سے تعاون کر سکتے ہیں بحیثیت اور بطور ایک انسان ہونے کے جو کام ہم کسی انسانیت کے کام آ سکتے ہیں ان کے بھی کام آ سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو یہودی پڑوسی تھے ان کے بارے میں فرمایا کہ جب بکری ذبح کرو تو کچھ گوشت اپنے پڑوسی یہودی پڑوسیوں کو ہی بھجوا دو, اس سے منع نہیں فرمایا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں جو زکوٰۃ ہے زکوٰۃ دینے سے منع کیا کافروں کو, اس لیے کہ یہ واجب فریضہ ہے, زکوٰۃ نہ دو. لیکن اس کے علاوہ اگر تم ویسے ہی خیرات کرنا چاہو, کچھ کھلانا چاہو, پلانا چاہو, ہدیہ دن کچھ دینا چاہو تو شریعت نے اس سے منع نہیں کیا. قربانی کے گوشت سے منع نہیں کیا, اگر قربانی کا گوشت آدمی بھیجنا چاہے بھیج سکتا ہے. تو بہت سی چیزیں ہیں, اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے دین کو پڑھیں سمجھیں, اور جب دین کو پڑھیں گے سمجھیں گے تو انشاءاللہ پھر حقائق ہم پر کھلیں گے, ورنہ پھر غلط فہمیوں میں مبتلا رہ کر ہم یہ سمجھتے رہیں گے شاید ہمارا دین جو ہے وہ بہت ہی محدود پیمانے پر. حالانکہ ایسا نہیں, یہ تو پورے عالم کے لیے آیا ہے. مسلمان جو ہوئے ہیں کافر وہ مسلمانوں کے اخلاق دیکھ کر ہوئے, تلواروں کے ذریعے نہیں ہوئے. یہ دشمن کا پروپیگنڈا ہے کہ کافر تلواروں کے ذریعے جو ہے وہ مسلمان کیا ہے مسلمانوں نے, ایسا نہیں. اگر ایسا ہی ہوتا تو جیسے ہی کسی کی حکومت ختم ہوتی سارے کافر ہو جاتے, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے سب کافر ہو جاتے, لیکن ایسا نہیں ہے. اس لیے اس بات کو بہت اہتمام سے سمجھنا چاہیے کہ اخلاق اپنے اچھے رکھیے, ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ بھی اچھے رکھیے, کافروں کے ساتھ بھی. بلکہ ہمارے دین نے تو ہمیں سکھایا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو کافر چاہے وہ یہودی ہو, نصرانی ہو, ہندو ہو, عیسائی ہو, جو بھی ہو, اگر تمہارے ملک میں رہ رہا ہے اور یہاں کے قانون کے مطابق رہ رہا ہے یعنی ذمی ہے, تو فرمایا کہ پھر تمہیں اس کو وہ سارے حقوق حاصل ہیں جو ایک مسلمان کو حاصل ہیں. لہٰذا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کے گھر بار کو جلا دے یا اس کو قتل کر دے یا کوئی اور معاملہ ایسا کرے. فرمایا کہ جس شخص نے کسی ذمی کو تکلیف پہنچائی تو قیامت کے دن میں اس کی طرف سے وکیل بنوں گا. آپ اندازہ لگائیں, تو معمولی چیز نہیں. اس لیے صرف دلی دوستی نے منع کیا ہے, جہاں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہوں وہ تو پیچھے ہٹ جائیے, اور وہاں جہاں تک معاملات ہیں, تجارت ہے, لین دین ہے, تو اس وقت تک کوئی حرج کی بات نہیں ہے.
یہاں تک کہ بعض اوقات بعض کافر مسلمانوں کی مسجد میں چندہ دینا چاہتے ہیں تو وہاں بھی اصول یہی ہے کہ اگر اس چندے کی وجہ سے آگے چل کے مسلمانوں کے لیے پریشانی کا ذریعہ ہوگا تو مت لیجیے، ایسے چندہ ہرگز مت لیں، لیکن اگر ایسی بات نہیں ہے تو پھر لے سکتے ہیں۔ اس طرح کی بہت سی چیزیں ان کے ساتھ مل کے کھا بھی سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں، ہمارے یہاں چھوت چھات نہیں ہے، یہ ہندوؤں کے مذہب میں اونچ نیچ چھوت چھات یہ مسلمانوں کے یہاں یہ نہیں ہے۔ اگر وہ پاک ہے، نجاست نہیں ہے ان کے ہاتھوں میں، تو ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی کھایا جا سکتا ہے۔ برتن اگر ناپاک نہیں ہے تو ان کے ساتھ کھایا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ بات میں اس لیے عرض کر دی تاکہ ہمیں ان حقائق کا پتہ چلے کہ دین ہمارا ایسا نہیں ہے کہ بالکل اس نے ہمارے ذہنوں کو بند کر دیا ہو، بلکہ ہاں وسعت ہے اس کے اندر۔ البتہ بعض چیزیں ہیں جہاں جہاں بھی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو ان راستوں کو بند کیا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اپنا منشی کبھی کہ غیر مسلم کو مت بناؤ، یعنی ایسی پوسٹوں پر اس کو مت رکھو کہ جس سے مسلمانوں کے راز غیر مسلموں کے پاس جائیں، یقیناً اس سے مسلمانوں کو نقصان پہنچے گا، تو اس سے منع فرما دیا۔ لیکن جہاں اس قسم کی بات نہیں ہے وہاں شریعت نے منع نہیں کیا۔ آگے واقعات لمبے اور طویل بھی ہیں، خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا سے اٹھایا جانا، یہ ہے انشاءاللہ چھٹے پارے میں، اس کو اللہ نے چاہا تو تفصیل سے میں بیان کروں گا۔ لیکن بہرحال ایک آخری آیت جو چوتھے پارے کی ہے میں اس کو بیان کر کے ختم کرتا ہوں، اس لیے کہ وقت زیادہ ہو گیا۔ قرآن مجید میں یہود و نصارہ کے بارے میں دیکھیے، جہاں وہ بھی آیت ہے ایک آیت یہ بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یالونکم خبالا، یعنی اہل ایمان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم دلی تعلق اور دوستی ان سے نہ رکھو، اس لیے کہ وہ تمہیں تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ ان کی دلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچے۔ ودو ما عنتم، یعنی وہ تمہیں تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں، قد بدت البغضاء من افواہم، اور ان کے منہ سے ان کی دشمنی چھلک رہی ہوتی ہے بعض اوقات، یعنی اپنے ہاتھوں کو اپنے دانتوں سے کاٹ رہے ہوتے ہیں غصے کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ ان کی جو زبان سے باتیں نکل رہی ہوتی ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے۔ وما تخفی صدورهم اکبر، اور دل میں جو کچھ انہوں نے چھپایا ہوا تو بہت زیادہ۔ ابھی حال ہی میں ایک رپورٹ آئی تھی، غالباً کسی جگہ میں نے پڑھی، کہ اس میں بتایا گیا، اب جیسے مجاہدین ہیں یا دوسرے لوگ ہیں جو حقیقت میں جہاد کر رہے ہیں، افغانستان میں جس طرح امریکہ کے خلاف جہاد کیا جا رہا ہے، یا عراق کے اندر ہے، شام کے اندر ہے، کہ مسلم مجاہدین جو ہیں وہ وہاں پر برسر پیکار ہیں کفری طاقتوں سے، تو وہاں پر ابھی کہا گیا کہ مسلمانوں کو کوشش کرو کہ زیادہ سے زیادہ بے حیائی ان میں عام کرو، ان کے نصاب کو تبدیل کرو، اس لیے قرآن مجید سے ہو سکے تو جتنا ہو سکے ان کو دور کرو۔ قرآن مجید سے مسلمان جتنا دور ہوگا اتنا اپنے مذہب سے دور ہوگا۔ چنانچہ ایسی چیزیں عام کر دی جائیں کہ جس میں یہ رات دن لگنے کے بعد اپنی اصل تعلیمات سے دور ہوتے چلے جائیں، جس کے نتیجے میں ایمانی جذبات کمزور ہو جائیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے تاکہ کافر جو ہیں ان پر قابض ہو جائیں۔ آپ یاد رکھیے کہ جتنی بھی کفر کی قسمیں ہیں، جتنی بھی اقسام ہیں، جب اصل مسلمانوں سے مقابلہ ہوتا ہے وہ سب ایک ہو جاتے ہیں، پھر چاہے وہ جو سا ملک بھی ہو، بظاہر ہمارے اسلامی ملک ہی نظر آتا ہو، لیکن وہ سب پھر ساتھ ہو جاتے ہیں امریکہ کے، کافر کفر کی طاقتوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ویسے بظاہر وہ دشمن نظر آتے ہیں، لیکن جب معاملہ آ جاتا ہے مسلمانوں کا تو پھر اس کے مقابلے میں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ الکفر ملت الواحدہ، کفر جو ہے یہ ملت واحدہ ہے، تمہارے مقابلے میں یہ سب ایک ہے، آپس میں لڑائی ہے ان کی۔ پہلے بارے میں نے آیت رہ گئی تھی، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، یعنی یہود کہتے ہیں کہ نصارا کچھ نہیں اور نصارا کہتے ہیں یہود کچھ نہیں، تو آپس میں تو اس طرح کی دشمنی ہے ان کی، ایک دوسرے کو دیکھنے بھی نہیں چاہتے، لیکن جب مسلمانوں کے مقابلے میں ہوتے ہیں تو سب ایک ہو جاتے ہیں، پھر یہود و نصرانی ہو اور جو بھی ہو وہ سب ایک ہو جاتے ہیں، اور تاکہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کافر جو ہیں ان سے دلی تعلق دوستی مت رکھو، اس لیے کہ یہ زبانوں سے جو کچھ کہتے ہیں دلوں میں اس سے بھی زیادہ انہوں نے باتیں چھپائی ہوئی ہیں۔ ہاں انتم اولائی تحبون، یہ وہ لوگ ہیں جن سے تم محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم، لیکن یہ تم سے محبت نہیں کرتے، وتؤمنون بالکتاب کلی، حالانکہ تم ان کی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہو۔ مسلمان انجیل پر ایمان رکھتے ہیں، زبور پر ایمان رکھتے ہیں،
سارے صحائف پر ایمان رکھتے ہیں, حضرت عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں, یعنی سارے انبیاء کو اور ساری کتابوں کو ہم مانتے ہیں جن پر ان کا بھی ایمان ہے, لیکن اس کے باوجود یہ ہمارے مسلمان ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا قرآن مجید کو یہ نہیں مانتے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم نفرت کرتے, تو عجیب معاملہ کہ ہم تو محبت کرتے ہیں ان سے اور وہ ہم سے نفرت کرتے ہیں. یہ قرآن کہہ رہا ہے, میں اپنی زبان سے کچھ نہیں کہہ رہا, ہاں انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلی واذا لقوکم قالوا آمنا, جب تمہارے پاس آتے ہیں کہتے ہیں جی ہم تو تمہارے پر ایمان لائے, واذا خلوا اور جب جدا ہوتے ہیں عزوا علیکم الانام من الغیظ تو اپنی انگلیوں کو کاٹتے ہیں دانتوں سے. اللہ فرما رہا ہے قل موتوا بغیظکم, جاؤ غصے میں تباہ ہو جاؤ برباد ہو جاؤ. ان اللہ علیم بذات الصدور, اللہ تعالیٰ دلوں کے حالوں کو جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں حق پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے, حق بات سننے کی توفیق عطا فرمائے, حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حقیقت یہ ہے کہ مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ نہ مسلمان اپنے اوپر ظلم ہونے دے نہ کسی پر ظلم کرے, ہم نہ کسی پر ظلم کرے نہ اپنے اوپر ظلم ہونے دیں. یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہمارے خلاف مقابلہ کرتا ہے, بڑھتا ہے, ہمیں مارنے کے لیے آتا ہے, خدا نہ کرے کوئی ڈاکو ہے ہماری جان کا مال کا جو دشمن بنتا ہے, تو شریف یہ کہتی کہ اپنا تم دفاع کر سکتے ہو, تمہیں اتنا حق حاصل ہے, اور اس دفاع کے اندر اگر سامنے والا مر جائے تو انشاءاللہ تم پہ کچھ نہیں گناہ, اس لیے کہ آپ اپنے آپ بڑھ کر قدم مت اٹھائیں. لیکن اگر کوئی آپ کے جان و مال کو نقصان پہنچائے اور آپ اس کا دفاع کریں تو شرعاً اللہ نے آپ کو یہ حق دیا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات کو سمجھا. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر شر سے فتنہ سے ہماری حفاظت فرما, بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ اس ماہ مبارک میں ایک ایک عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما, اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ایسے اعمال جن سے آپ راضی ہوتے ہوں ان کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما, جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما, اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. بھائی بہت سے لوگ اعتکاف کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں, ان کی اطلاع کے لیے ہے کہ انشاءاللہ 10 رمضان المبارک کو فارم کی تقسیم ہوگی دفتر سے, تو جو حضرات اعتکاف میں بیٹھنا چاہیں وہ 10 رمضان المبارک کو فارم حاصل کریں.